بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام ٹائم، اور اسلام ٹائم پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے ایران کی جانب سے فلسطینی قوم کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 47 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کے زیر استعمال لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں بھارت جوڑو یاترا کے بارے میں راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ پہلا قدم ہے، ہم آگے بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ایران کے ایک دفاعی صنعتی مرکز پر مائکرو ڈرون حملے کے بعد ایران کی وزارت دفاع نے ایک اہم بیان جاری کیا ہے، اور ایک اور فلسطینی نوجوان صہیونی فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہو گیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے ایران کی جانب سے فلسطینی قوم کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے پیر کی صبح تحریک مزاحمت حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ سے ٹیلی فونی گفتگو کی اور جنین پر صہیونی فوجیوں کے بہیمانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر خارجہ نے مزاحمتی تحریکوں کے سربراہوں سے گفتگو کے دوران فلسطینی شہیدوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور زور دے کر کہا کہ ایران ہر حال میں ملت فلسطین کی حمایت جاری رکھے گا۔ اس موقع پر اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ نے بھی فلسطین کی دلیر قوم کی حمایت کی خاطر اسلامی جمہوریہ ایران کے عزم و ارادے کی قدردانی کی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے بھی ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان سے کہا کہ فلسطین کو اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم نے صہیونیوں اور ان کے اسلام دشمن اقدامات کے سامنے ڈٹے رہنے اور ان کا مقابلہ کرنے کا عزم کر لیا ہے اور اس راستے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے۔ پشاور کی پولیس لائن میں واقع مسجد کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 47 افراد جاں بحق اور 150 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق 30 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مسجد میں 300 سے 400 کے قریب افراد موجود تھے۔ پولیس کے مطابق پولیس لائنز کی مسجد میں بعض جماعت نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی، جس کے دوران پہلی صف میں موجود خود کش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ خود کش دھماکے سے پولیس لائن کی مسجد کی چھت منہدم ہو گئی، جس کے ملبے تلے متعدد افراد دبے ہوئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ ریسکیو اہلکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جو زخمیوں کو مسجد سے نکال رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کے زیر استعمال لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر وقف املاک آصف خان نے لال حویلی کے 7 یونٹس سیل کیے، جبکہ متروکہ وقف املاک نے آپریشن کے لیے پولیس اور ایف آئی اے سے مدد لی۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر وقف املاک آصف خان پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ راول پنڈی میں لال حویلی پہنچے اور انہوں نے کارروائی کی۔ دوران کارروائی شیخ رشید موقع پر موجود نہیں تھے اور کارروائی پر کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی گئی۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر وقف املاک کا کہنا ہے کہ شیخ رشید اور ان کے بھائی لال حویلی سمیت وقف املاک کی 7 اراضی یونٹس پر غیر قانونی قابض ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعدد نوٹس بھیجنے کے باوجود شیخ رشید اراضی کے مستند دستاویز پیش نہیں کر سکے۔ وعدہ رہے کہ شیخ رشید نے متروکہ وقف املاک کی جانب سے لال حویلی کے خلاف کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے وقف املاک کے ذریعے لال حویلی کو سیل کرنے کی کارروائی کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کارروائی کے وقت میں اسلام آباد میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر لال حویلی میری ملکیت نہیں ہے تو مجھے لال چوک پر لٹکا دیا جائے۔ ہندوستان میں بھارت جوڑو یاترا کے بارے میں راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ پہلا قدم ہے، ہم آگے بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں بھارت جوڑو یاترا کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس کے دوران راہل گاندھی نے مہنگائی، بے روزگاری اور نفرت و انتہا پسندی کی سیاست کے موضوع پر حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو جموں سے کشمیر کے سری نگر لال چوک تک یاترا نکالنے کا چیلنج دیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اگر جموں کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں تو بی جے پی والے جموں کشمیر سے سری نگر لال چوک تک یاترا کیوں نہیں نکالتے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ لوگوں سے ملے لیکن لوگ خوش نہیں ہیں، ان میں کوئی جوش نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جب میں جموں کشمیر کو دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا کشمیر سے آبائی رشتہ ہے، میرا خاندان کشمیر سے ہی الہ آباد جا کر آباد ہوا تھا، جب میں اپنی آبائی ریاست واپس آیا تو کھلے دل کے ساتھ آیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بحال ہو، عوام کو جمہوری حقوق ملیں اور یہاں کے مسائل اسمبلی میں حل کیے جائیں۔ بھارت جوڑو یاترا کے بارے میں راہل گاندھی نے کہا کہ یاترا ختم نہیں ہوئی، یہ پہلا قدم ہے، ہم آگے بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ایران کے ایک دفاعی صنعتی مرکز پر مائکرو ڈرون حملے کے بعد ایران کی وزارت دفاع نے ایک اہم بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات اصفہان میں واقع ایک دفاعی صنعتی مرکز پر 3 مائکرو ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں شامل دھماکہ خیز مادوں سے لیس ایک ڈرون طیارے کو ایئر ڈیفینس سسٹم نے مار گرایا اور دوسرے 2 مائکرو برڈ دفاعی جال میں پھنس کر تباہ ہو گئے۔ اس واقعے کا جائزہ لیتے ہوئے دفاعی خبریں اور تجزیے پیش کرنے والی ویب سائٹ ڈیفینس ایکسپریس نے اسکائی سیٹلائٹ سے جائے حادثہ کی تصاویر جاری کی اور ساتھ ہی خبر دی کہ جس مرکز پر حملہ کیا گیا تھا اسے کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی یہ تصاویر حملے کے دوسرے دن یعنی 29 جنوری صبح 10:10 کی تھیں، جن کو 26 نومبر 2022 کو اسی سیٹلائٹ سے لی گئی اسی جگہ کی تصویر سے ملایا گیا ہے۔ ان تصاویر میں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ اس مائکرو ڈرون حملے میں اس مرکز اور اس کی چھت کو معمولی سا نقصان بھی نہیں پہنچا ہے۔ ایران کے نیوز چینلوں کی جانب سے حملے کے دوسرے دن لی گئی ویڈیو فوٹیج سے بھی اس بات کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے جبل المکبر میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 10 فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے فلسطینیوں کے خلاف آنسو گیس کا استعمال کیا، صوتی دھماکے کیے اور براہ راست فائرنگ کی، جس میں 10 فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ان جھڑپوں میں ایک صہیونی فوجی بھی پتھر لگنے سے زخمی ہوا ہے۔ یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب صہیونی فوجیوں نے جبل المکبر پر دھاوا بول کر فلسطینیوں کے مظاہرے کو کچلنے کی کوشش کی۔ یہ مظاہرہ ایک فلسطینی شہید کے اہل خانہ کی حمایت میں کیا جا رہا تھا۔ دریاسنا فلسطین الیوم نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ نسیم سلمان ابو فودا نامی ایک 26 سالہ فلسطینی نوجوان جو الخلیل میں صہیونی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ میں سر میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ فلسطین کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے حرم ابراہیمی کے جنوب میں واقع چیک پوسٹ پر سلمان ابو فودا کی گاڑی پر فائرنگ کر دی تھی، جس میں یہ فلسطینی نوجوان سر میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا۔ حالیہ دنوں میں خاص طور سے بیت المقدس میں فلسطینیوں کی 2 شہادت پسندانہ کارروائیوں میں 8 صہیونی ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جس کی بنا پر غاصب صہیونی حکام بوکھلائے ہوئے ہیں اور صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے نتیجے میں شہر کے حالات نہایت کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی استقامتی تنظیم حماس نے غاصب صہیونی حکومت کے ایک کواڈ کاپٹر کو اپنے کنٹرول میں لے کر اسے ایک بڑا جھٹکا دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کے فوجی بازو شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے اتوار کے روز غزہ کے اوپر جاسوسی کے مقصد سے پرواز کر رہے صہیونی حکومت کے ایک کواڈ کاپٹر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت کے ڈرون طیاروں کی سرنگونی یا انہیں مار گرائے جانے کی خبریں منظر عام پر آتی رہی ہیں، تاہم یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں فلسطینی نوجوانوں نے صہیونی حکومت کے ایک جاسوس ڈرون کو صحیح سلامت زمین پر اتار لینے کے بعد اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ حماس کے اس اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے صہیونی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس کا ایک کواڈ کاپٹر غزہ میں گر گیا ہے۔ حماس کے اس کامیاب اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تنظیم کے ایک رہنما اسماعیل رضوان نے اسے فلسطینی مزاحمت کی بڑی کامیابی اور صہیونی حکومت کے لیے بڑا سیکورٹی جھٹکا قرار دیا ہے۔ عراقی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ عراق و شام کی سرحد کو عبور کرتے ہوئے 25 ٹرک امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بنے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ 25 ٹرکوں پر مشتمل ایک قافلہ عراق سے شام کے شہر البو کمال میں داخل ہو رہا تھا، جو سرحد پر امریکی ڈرون حملے کا نشانہ بنا۔ ان ذرائع کے مطابق حملے کے دوران آنے والی دھماکے کی آوازیں اتنی شدید تھیں کہ ان آوازوں کو مغربی عراق کے صوبے الانبار کے القائم شہر تک سنا گیا۔ بعض عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ 25 ٹرکوں میں سے 6 ٹرک عراق سے شام میں داخل ہوتے ہوئے 3 میزائلوں کا نشانہ بنے۔ یہ میزائل حملہ امریکی ڈرون طیاروں سے کیا گیا تھا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی شعبے کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کا نام دہشت گردوں کی فہرست میں قرار دینے سے حالات مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ جوزف بوریل نے ایسی کسی بھی حرکت کو تباہ کن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کا نام صرف اسی صورت میں یورپی یونین کی نام نہاد دہشت گردوں کی فہرست میں قرار دیا جا سکتا ہے کہ جب اس یونین کے رکن ممالک کی عدالت اس سلسلے میں کوئی حکم جاری کرے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 18 جنوری کو یورپی پارلیمان نے باضابطہ طور پر ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کو اپنی نام نہاد دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کی درخواست کے مسودے کو منظور کیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یورپی پارلیمان کے اس مسودے کو صرف تجویز کی حد تک اہمیت حاصل ہے اور اس پر عمل درآمد کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی دولت دارین ہے
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام ٹائم، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری، اور اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسلام ایسے بنیادی قواعد اور اصولوں پر استوار ہے جو وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں، اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ کا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مسلم علماء اور فلاسفہ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مراحل اور مرتبے مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، دوسرا مرحلہ اسے وہ توحید صفاتی کا نام دیتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ توحید افعالی کہلاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ اور عرفا مرتبہ توحید عبادی کا کہلاتا ہے۔ پروگراموں کے آئندہ سلسلوں میں ہم انہی صفات اور پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو یہ مراحل ہیں ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے سلسلے کی پہلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے، جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے، اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ توحید میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق، وہ خدا ایک اور فقط ایک ہے۔ ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے۔ پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں، اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے وہ بھی پیش ہو چکا ہے۔ ان دو نکات کے بعد بیس صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے، اب اس کے بعد جتنی بیسیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے، کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو۔ عیسائیت، ہندوازم، اسلام، یہودیت، زرتشتی، پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے۔ اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں، وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے۔ خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں۔ ایتھیسٹ، ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے، کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے، اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی صفات کون سی ہیں اور کیسی ہیں، یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں، توحید عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے۔ یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں۔ توحید کے چار درجات بیان کیے جاتے ہیں عقیدہ توحید کے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، توحید کا یہی معنی ہے، اللہ کو ایک ماننا چار درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے، یعنی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ خدا موجود نہیں، خدا فقط اور فقط ایک ہے۔ ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید یعنی ماننا، تسلیم کرنا، یہ علم پیدا کرنا۔ تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم، یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے، اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ پس خدا ایک ہے، یعنی خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو۔ یہ چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں۔ ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں، وہ فقط اور فقط ایک ہے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی۔ اور اس کے دلائل مفصل ہیں، ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی، اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے، کائنات کی مختلف اشیاء میں، مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے، تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے، اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان دو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، یا مثلا عیسائیت تین خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا تین ہیں، خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین خدا بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل، یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم، تو وہ تین خدا کے قائل ہیں۔ یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی ادیان، یا ہندوئزم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں۔ تو توحید ذاتی من لینے کے بعد توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بتلان کو واضح کر دیتا ہے۔
جی ناظرین، توحید کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات ایک اور صرف ایک ہے، یعنی اس کائنات کو جس خالق ہستی نے بنایا ہے وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مرحلہ علماء کرام نے نقل کیا ہے وہ توحید صفاتی کا کہلاتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی ذات اور صفات ایک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جیسے خداوند تعالیٰ کا علم اس سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا علم اس کے عین ذات ہے، اس کی طاقت اور قدرت اس کی عین ذات ہے، وہ اس سے متصف نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ اسی نظریے کو توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا اگلا حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔
توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی ورلڈ ویو میں بنیادی ترین نقطہ اور نظریہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی توحید پر اسلام کی تمام تعلیمات اور پورا اسلامی نظام زندگی قائم و دائم ہے۔ توحید کے مختلف درجات ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننے کے چار مختلف درجات ہیں یا چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید ذاتی کہلاتا ہے کہ پچھلے لیکچرز میں اس کا ذکر ہوا اور وضاحت پیش ہوئی۔ توحید کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ توحید صفاتی کہلاتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے توحید ذاتی میں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کی روح سے کہ خدا بے شمار صفات کا مالک ہے۔ خدا چونکہ فقط ایک ہے اور خدا لامحدود ہے، تو اس کے پاس تمام کمالات موجود ہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں، اس کی ہر خوبی لامحدود ہے۔ جس طرح اس کی تمام صفات لامحدود ہیں، اس کی ہر ایک صفت بھی لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی صفات جدا جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ایک سمت اللہ ہو، ایک جگہ اس کے علم ہو، دوسری جگہ اس کی قدرت ہو، تیسری جگہ اس کی حیات ہو، چوتھی جگہ اس کا ارادہ اور اختیار ہو، اور اسی طرح اس کی باقی صفات۔ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سب کی سب مل کر ایک ہی ہیں، جسے اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ دیکھیں انسان میں، انسان کی بھی مختلف صفات ہیں۔ انسان طاقت رکھتا ہے، انسان علم رکھتا ہے، انسان کے اندر اور صفات ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ صفات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفات آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ بس انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، اس کی عین ذات نہیں ہے۔ عین ذات ہوتی تو انسان کے پاس ہمیشہ علم ہوتا، ہمیشہ طاقت ہوتی، ہمیشہ زندگی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے۔ چونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اگر اس کی صفات سے جدا ہو اور اس کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا ہوں تو اللہ مختلف اجزاء کا مرکب بن جائے گا، یعنی اللہ اور اس کی یہ صفات اس کا جز بن جائیں گی، یعنی اللہ ایک کمپاؤنڈ اور ایک مرکب بن جائے گا، اور مرکب چونکہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے تو اس طرح اللہ کے لیے بھی یہی لازم آئے گا کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہو، اللہ اپنی ان اجزاء کا محتاج ہو، اور محتاج چیز خدا نہیں ہو سکتی چونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پس توحید صفاتی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور کمالات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری صفات اور ذات خدا سب کی سب ایک اور فقط ایک ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی، یعنی اللہ کی صفات کو بھی ایک ماننا، اللہ کی صفات کو جدا جدا نہیں ماننا کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اجزاء کی مانند ہوں ذات خدا کے لیے، نہیں، یہ سب کی سب ایک ہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی۔ توحید صفاتی اس لیے اہم ہے چونکہ بعض ایسے نظریات اور بعض ایسے ادیان و مذاہب موجود ہیں جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی ذات سے جدا ہیں۔ ایسے نظریات، ایسے ادیان موجود ہیں، تو ان کی تصحیح کے لیے اور اسلام کا ان کے ساتھ فرق بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا دوسرا مرتبہ توحید صفاتی ہے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند نہیں ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات اس کے لیے اجزاء کی مانند نہیں ہے جو اللہ کو مرکب بنا دیں، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ تو اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید صفاتی کہلاتا ہے، اور یہیں پر کئی ادیان اور مذاہب جدا ہو جاتے ہیں جو توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں، وہ حقیقت سے دور ہیں۔ ممکن ہے ان میں حقیقت کے بعض اجزاء پائے جائیں، لیکن وہ مکمل طور پر حق و حقیقت پر مبنی نہیں، چونکہ وہ توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں، اور توحید صفاتی کو نہ ماننا توحید میں نقص ہے۔ یہ درست عقیدہ نہیں، چونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں، ان سے اللہ کی محدودیت لازم آتی ہے۔ اگر اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں تو بس اللہ کی ذات محدود، اور وہ صفات ذات سے چونکہ خارج ہیں تو بس ان کے درمیان کوئی حد ہوگی، جہاں ایک حد تک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہیں، اور اس صفات آپس میں بھی جدا ہیں، اللہ کی ذات محتاج ہوگی اپنی صفات کے۔ تو اس طرح سے کئی نقائص لازم آئیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خدا نہیں رہے گا، اور عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ توحید صفاتی میں بات کافی اور ساری باتیں بھی اور دلائل ہیں، لیکن وہ اس اعتقادی سیریز کے بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ یہاں تک جو عرض ہوا وہ توحید صفاتی سے متعلق تھا، اور اسلام کا نظریہ توحید صفاتی کے بارے میں عرض ہوا، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب جو اللہ کی صفات کو جدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سے الگ مانتے ہیں، وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔
جناسین، پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کے بارے میں گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور آج ہم نے جو گفتگو پیش کی آپ کی خدمت میں وہ پروردگار عالم کی توحید ذاتی اور توحید صفاتی کے حوالے سے تھی۔ اگلے پروگراموں میں ہم توحید افعالی اور توحید عبادی کے مراحل کے بارے میں گفتگو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سوزاری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاز 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.